بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، الصلاة والسلام على إمام غر الميامين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال سيد الفقهاء أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. سيد الفقهاء أمير المؤمنين في الحديث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمیں ہمارے استاد یحیی بن بکیر نے بیان کیا، اور یحیی بن بکیر فرماتے ہیں ہمیں ہمارے استاد لیس نے بیان کیا عقیل سے، اور عقیل نے ابن شہاب الزہری رحمہ اللہ سے، اور محمد بن شہاب الزہری فرماتے ہیں ہمیں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من احب ان یبسط له فی رزقه، جس شخص کو یہ بات پسند ہے کہ اس کی روزی میں فراخی، وینسأ له فی اثری، اور اس کی عمر میں برکت اور اضافہ کیا جائے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان، جس کو بیان کرنے والے ہیں سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ، انس رضی اللہ تعالی عنہ جن کا نام ہے انس بن مالک بن نضر بن ضمضم بن زید بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عادی بن نجار. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی کنیت ابو حمزہ ہے، مدینہ طیبہ میں یہ پیدا ہوئے، اور 10 سال ہجرت سے پہلے یہ پیدا ہوئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ صحابی جن سے 2286 احادیث ہم تک پہنچی ہیں، 180 احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہیں، جبکہ 80 احادیث صرف صحیح بخاری میں ہیں، اور 90 احادیث صرف صحیح مسلم میں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے. یہ مبارک صحابی 93 ہجری کو بصرہ میں فوت ہوئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی اس قدر عظیم صحابی ہیں کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی دعائیں ملی ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے 6378، صحیح مسلم 660. انس رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں: دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علینا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے. وما هو الا انا وامي وام حرام، گھر کے اندر صرف میں تھا، یا میری والدہ گرامی تھی، یا میری خالہ ام حرام تھی. فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قوموا فلأصلي بكم في غير وقت صلاة. آپ نے آتے ہی حکم دیا، اٹھو، میں آپ کو نماز پڑھاتا ہوں، جبکہ کسی نماز کا کوئی وقت نہیں تھا. فصلى بنا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی. فقال رجل لثابت, ثابت البنانی جو سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ہیں, ایک آدمی نے ان سے کہا اين جعل انس منه, اچھا یہ بتائیے کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے سور نے کھڑا کہاں کیا تھا؟ قال جعله على يمينه, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز پڑھائی تو سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے دائیں جانب کھڑا کیا. ثم دعا لنا اہل البیت بکل خیر من خیر الدنیا والآخرہ, نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کی ہر خیر کی دعا ہمارے لیے کی. فقالت امی, دعا کے بعد میری والدہ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خویدمک ادع اللہ له, اللہ کے پیارے پیغمبر, یہ میرا بیٹا انس آج کے بعد آپ کی خدمت پہ معمور ہے, ایک چھوٹا سا خادم, اس کے لیے دعا فرما دیجئے. قال فدعالی بکل خیر, ہر خیر کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے فرمائی. وکان فی آخر ما دعالی به, ان دعاؤں میں سے جو دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے فرمائی, ایک دعا آخر میں یہ بھی تھی, اللہم اکثر ما له, اے اللہ اس کے مال میں فراوانی عطا فرما, وولده اس کی اولاد میں کثرت فرما, وبارک له فی, اور اس کے لیے برکتوں کا بندوبست فرما. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مبارک صحابی کے لیے تین بڑی دعائیں کی, مال میں فراوانی, اولاد کی کثرت, اور ہر چیز میں برکت. خود انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے 6532, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے, فسمعت امی ام سلیم صوتہ, تو آپ کی آواز کو سن کے میری والدہ ام سلیم کہنے لگی, بی ابی و امی یا رسول اللہ, میرے ماں باپ قربان ہو جائیں آپ پر اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اس انس کے لیے دعا کیجئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدعا لی ثلاث دعوات, تین دعائیں میرے لیے کی, قد رأیت من حسنتین فی الدنیا, دو دعاؤں کی قبولیت تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہے. کون سی دو دعاؤں کی قبولیت انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی؟ خود انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے لیے دعا کی تھی, اللہم ارزقہ مالا وولدا وبارک له فی, جیسا کہ دوسری روایت کے الفاظ ہیں صحیح بخاری کے 1982, اے اللہ اس کے مال اور اولاد میں برکت فرما. فانی لمن اکثر الانصار مالا, تو انصار میں سب سے زیادہ مالدار میں ہوں. وحدثتنی ابنتی امینہ, اور میری بیٹی امینہ نے مجھے بیان کیا ہے, انہ دفن لصلب مقدم حجاج البصرہ بضع وعشرون ومئة, کہ میری آل اولاد سے حجاج جب بصرہ میں آیا ہے اس وقت تک 120 کے قریب اولاد فوت ہو چکی اور میں ابھی تک زندہ ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں, تیسری دعا جو ہے مجھے امید ہے کہ وہ آخرت میں پوری ہوگی, اور وہ دعا کیا تھی؟ کہ اللہ عز و جلال مجھے معاف کر دے. وَأَنَا أَرْجُ الثَّالِثَةَ فِي الْآخِرَةِ, اور مجھے امید ہے کہ میرا رب میرے لیے اپنے پیغمبر کی یہ تیسری دعا بھی آخرت میں قبول فرمائیں گے. سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ ایسے مبارک صحابی ہیں, 10 سال ان کو خدمت کا موقع ملا, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی محبت کچھ عجیب ہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ رازدان بھی تھے، جو جو دیکھتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی اپنی زندگی میں عمل اتار لیتے. اس لیے سمامہ بیان کرتے ہیں، کان انس یصلی حتی تفطر قدماہ دمن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بہت لمبا قیام کیا کرتے، آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا، آپ کے پاؤں پھٹ جاتے، تو سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسا ہی کیا کرتے، اتنا لمبا قیام کرتے حتیٰ کہ ان کے پاؤں بھی پھٹ جاتے. اور قیام کی محبت اور نماز کی محبت کی وجہ سے انہیں کوئی پرواہ نہ ہوتی. دمن، خون نکلتا. مما یطیل القیام رضی اللہ عنہ، لمبے قیام کی وجہ سے. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ما رأیت احدا اشبہ بصلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ابن ام سلیم یعنی انس، میں نے کسی صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز پڑھتے نہیں دیکھا جس طرح سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھا کرتے تھے. انس بن سیرین بیان کرتے ہیں، کان انس بن مالک احسن الناس صلاة فی الحضر والسفر، حضر اور سفر میں سب سے خوبصورت نماز پڑھنے والے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے. ابو خلدہ بیان کرتے ہیں، میں نے ابو العالیہ سے کہا کہ انس رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی ہے، کتنے خوش نصیب ہیں، اور اللہ کی رسول نے ان کے لیے دعائیں بھی کی ہیں، مال کی برکت، عمر کی برکت اور مغفرت. تو انہوں نے کہا کہ ہاں، صرف یہی دعا نہیں، دعا لہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا انس بن مالک کے لیے دعا فرمائی، وکان لہ بستان یحمل فی السنۃ الفاکہ مرتین. آپ کی دعاؤں کا یہ نتیجہ تھا کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک باغ تھا جو سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا. وکان فیہا ریحان کان یجیء منہا ریح المسک، اور واحد مدینے کے اندر یہی باغ تھا جس میں ایک پھول لگتا تھا جس سے کستوری کی خوشبو آیا کرتی تھی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کا نتیجہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں کہ آپ نے میرے لیے یہ دعا بھی کی، مسند ابی یعلیٰ کی روایت ہے 4236، اللہم اکثر ما له، اے اللہ اس کے مال کو زیادہ کر دے، وولدہ اس کی اولاد زیادہ کر دے، واطل عمرہ اور اس کی عمر بھی لمبی فرما دے، واغفر له اور اسے معاف فرما دے. تو اس حدیث کی روشنی میں آپ نے 4 دعائیں کی، مال کی کثرت، اولاد کی کثرت اور عمر کی درازی اور مغفرت. چنانچہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے آخر میں کہتے ہیں کہ 100 سے زیادہ تو میری آل اولاد میری زندگی میں ہی فوت ہو چکی ہے، حتی قد استحییت من اہلی، اب تو میں اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں کہ مجھے اپنے گھر والوں سے بھی حیا آنے لگ گئی ہے، واشتقت لقاء ربی، اب مجھے شوق ہے کہ میں اپنے رب کو کب ملوں گا. اور اللہ عز و جلال نے اپنے پیغمبر کی ساری دعاؤں کو قبول کر لیا. وَأَمَّا الرَّابِعَ يَعْنِ الْمَغْفِرَةِ، 4th دعا جو میری مغفرت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، مجھے امید ہے کہ میرا رب وہ دعا بھی قبول فرمائیں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بات سنی، ایک دیہاتی آیا اور کہتا ہے کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا وما اعددت لها، آپ نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ اس دیہاتی نے کہا حب اللہ و رسولہ،
اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، اس سے بڑی تیاری کیا ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا انت مع من احببت، تم جس سے محبت دنیا میں کرتے ہو قیامت کے دن اسی کا ساتھ نصیب ہو جائے. سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اسلام کے بعد آج تک اتنی مجھے خوشی نہیں ہوئی جتنی یہ حدیث سن کے خوشی ہوئی. کیوں؟ فإني أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وإن لم أعمل بأعمالهم، میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، میری محبت ابو بکر و عمر سے ہے، اگرچہ میرے اعمال تو ایسے نہیں لیکن اس حدیث کی روشنی میں قیامت کو ان ہستیوں کا ساتھ مجھے نصیب ہو جائے گا. اللہ عز و جلال ہمیں بھی ان ہستیوں کا ساتھ نصیب فرمائے. اس حدیث کے اندر جو حدیث نمبر 49 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی انس بن مالک نے جو بات بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں فراخی کر دی جائے اور اس کی عمر میں برکت آ جائے، اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے، اسے چاہیے وہ صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے. اور بلا شبہ پچھلے درس میں ہم نے صلہ رحمی اور اس کی فضیلت اور اس کے متعلقات کے بارے میں تفصیلی گفتگو کی تھی. آج ہم اس حدیث کی روشنی میں تین باتیں بیان کرنا چاہیں گے. سب سے پہلی بات وَيُنسَأَلَهُ فِي أَسْرِ، حدیث آپ کے سامنے ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں فراخی ہو جائے اور اس کی زندگی میں برکت آ جائے، اس سے کیا مراد ہے؟ زندگی تو طے شدہ ہے، کیا زندگی جو اللہ عز و جلال نے طے کر دی ہے اس سے بھی بڑھ سکتی ہے، اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے؟ اور پھر دوسری بات ہم پیش کریں گے کہ جس طرح صلہ رحمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جنت کا باعث ہے، تو اگر قطع رحمی ہوگی تو اس کی سزائیں کون سی بھگتنی پڑیں گی. اور تیسری بات ہم بیان کریں گے کہ معاشرے کے اندر قطع رحمی کیوں ہوتی ہے، جس طرح ہم نے بیان کیا تھا کہ صلہ رحمی کس کس طریقے سے ہم کر سکتے ہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان من احب ان یبسط له فی رزقه وینسأله فی اثره، جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں فراخی ہو جائے، وینسأله فی اثره اور اس کی زندگی لمبی کر دی جائے، اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے. شیخ البانی رحمت اللہ علیہ وینسأله فی اثری ان الفاظ کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ عز و جلال نے انسانی زندگی کو بڑھانے کے کچھ اسباب بیان کیے. ان اسباب میں سے جس طرح حسن خلق سے انسان کی زندگی لمبی ہوتی ہے، جس طرح حسن جوار پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے سے انسان کی زندگی میں برکت آتی ہے، اسی طرح صلہ رحمی کرنے سے اس کی زندگی میں بھی برکت اور اضافہ ہو جاتا ہے. اگر یہ کہا جائے زندگی تو لکھی ہوئی ہے، اس سے تو بڑھ نہیں سکتی، تو شیخ البانی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر غور کیا جائے تو ایمان بھی تو بڑھتا اور کم ہوتا ہے نا، ایمان بڑھتا اور کم ہوتا ہے، جبکہ زندگی اتنی ہے جو اللہ نے لکھی ہے. تو جس طرح ایمان بڑھتا بھی ہے کم بھی ہوتا ہے، اسی طرح انسانی زندگی میں برکتیں بھی آتی ہیں اور بس اوقات محرومیاں بھی آتی ہیں. تو صلہ رحمی ایک ایسا عمل ہے جس سے انسان کی زندگی بابرکت بن جاتی ہے، ایسی برکت جو لمبی زندگی اختیار کرنے والے اور لینے والوں کو بھی نصیب نہیں ہوتی. اور اسی بات کی شرح کرتے ہوئے امام طحاوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جلال نے جب تقدیر لکھی ہے انسان کی تو ساتھ یہ لکھا ہوگا، اگر یہ نیکی کرے گا تو اتنی زندگی، اگر یہ کام نہیں کرے گا تو اتنی زندگی، اور اللہ مالک الملک ہے، اور ان اعمال میں سے جس سے زندگی بڑھتی ہے وہ زندگی کے اعمال میں سے ایک صلہ رحمی بھی ہے کہ اگر صلہ رحمی کرے گا تو اس کی زندگی کو بڑھا دیا جائے گا۔ کیسے بڑھا دیا جائے گا؟ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ جس کو چاہے تقدیر کو مٹا دے، جس کو چاہے باقی رکھے، اس سے کوئی پوچھنے والا ہے؟ کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، سب سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا، لیکن دنیا کی کوئی طاقت اللہ عز الجلال کو نہیں پوچھ سکتی، یہ مخلوق ہے، اللہ تو خالق ہے، اور اللہ عز الجلال کی صفت ہے فعال لما یرید، جو وہ ارادہ کرتے ہیں اسے پورا کرتے ہیں، اس کے امر کو کوئی روک نہیں سکتا۔ حلیمی بیان کرتے ہیں، اللہ عز الجلال نے اپنے پیغمبر کی زبان سے جو کلمات نکالے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ مالک الملک نے جب تقدیروں کا فیصلہ کیا تو فیصلہ یہ کیا، ان اذا وصل رحمه عاش عددا من السنين، اگر یہ صلہ رحمی کرے گا تو اس کی زندگی اتنے سال، اور اگر یہ صلہ رحمی نہیں کرے گا تو اس کی زندگی کے اتنے سال۔ ہمیں کیا اعتراض ہے؟ اللہ کے فیصلے ہیں، ہمارا کام تو ماننا ہے، اور ہر محال چیز، مستحیل چیز تو دنیا کے نزدیک ہے۔ اللہ عز و جلال نے تو ساری دنیا کو خود بنایا ہے، وہ جیسے چاہے تصرف کر سکتا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے الاجل اجلان، اصل میں انسان کی زندگی کی دو اجلیں ہیں، مطلق مقید۔ مطلق اجل یہ ہے کہ اس کی زندگی یہ ہے، اس کی زندگی 60 سال ہے یا 70 سال۔ مقید یہ ہے، اگر یہ اور یہ اور یہ عمل کرے گا تو زندگی بڑھا دی جائے گی، اور اگر یہ عمل نہیں کرے گا تو اس کی زندگی اتنی ہی رہے گی، جس کو اجل مطلق کہتے ہیں جو طے ہو گئی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو بات بیان کی ہے اس کے بارے میں شیخ صالح المنجد بیان کرتے ہیں کہ حدیث کے سمجھنے میں چند عبارتیں سامنے رکھنے چاہیے۔ بعض نے کہا ہے کہ زندگی بڑھنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ جسم میں اتنی طاقت دے دیتے ہیں کہ اگر لمبی زندگی والا بھی اتنے عمل نہیں کر سکتا جتنا اللہ اس سے اچھے اعمال کروا لیتے۔ دوسرا معنی، اللہ عز و جلال اس کی عمر میں برکت عطا فرما دیتے ہیں، بس اوقات 2-4 لوگوں کی زندگیوں میں اتنی برکت نظر نہیں آتی جتنی اس اکیلے انسان کی زندگی میں برکت نظر آتی ہے۔ تیسرا اس کا معنی یہ ہے، بس اوقات 10 لوگ اس کے دائیں بائیں ہوتے ہیں، وہ اتنی اللہ کی اطاعت نہیں کرتے جتنی اطاعت کی توفیق اللہ اسے عطا کر دیتے، وہ 10 لوگوں سے زیادہ نیکی کے کام کرتا نظر آتا ہے۔ چوتھا مفہوم یہ ہے کہ اللہ عز و جلال اس کے وقت کو اتنا بابرکت بنا دیتے ہیں کہ وہ تھوڑے وقت میں بہت سارا کام کر لیتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں لوگوں کو بہت وقت ملا لیکن وہ اتنا کام نہیں کر سکتے۔ اور پانچواں مفہوم یہ ہے، اللہ عز و جلال اس کی زندگی کے ہر لمحے کی حفاظت کرتے ہیں، اسے ضائع ہونے سے بچا لیتے ہیں، ہر لمحہ ہی اس کا بابرکت اور نفع مند بن جاتا ہے، جبکہ دنیا کے عام لوگ اپنی زندگی کو ضائع زیادہ کرتے ہیں اور اپنے اوقات کو نفع مند کم بناتے ہیں۔ اور پانچواں مفہوم یہ ہے زندگی میں برکت آنے کا، کہ یہ تو دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن اس کا اچھا تذکرہ صدیوں تک باقی رہتا ہے، تو لمبی زندگی ہوگی نا، کہ وہ تو دنیا سے چلا گیا لیکن اس کا تذکرہ جو ہے وہ صدیوں تک باقی رہتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان یہ سارے مفہوم ہمیں سمجھاتا ہے۔ اگر کوئی شخص برکت چاہتا ہے، اگر کوئی شخص اپنی زندگی کو نفع مند بنانا چاہتا ہے، اللہ سے اطاعت و فرما برداری کی توفیق لینا چاہتا ہے، اپنے لمحات کو قیمتی بنانا چاہتا ہے اور اپنی زندگی کو خوشیوں سے لبریز کرنا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرے، اچھا سلوک کرے. اور جیسا کہ آپ نے پچھلے درس میں بھی سنا کہ اگر کوئی توڑتا بھی ہے تو تم جوڑنے کی کوشش کرو، صل من قطعک، اس سے جوڑو جو تم سے توڑتا ہے، واعط من حرمک، جو آپ کو محروم کرتا ہے تم اسے دینا سیکھو، واعف عن من ظلمک، جو آپ پہ ظلم کرتا ہے تم اسے معاف کرنا سیکھو، اور یہی صلہ رحمی ہے. دوسری بات جو آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں صلہ رحمی کے متعلق، جیسے آپ نے سنا اگر صلہ رحمی نہیں کی جاتی تو پھر کیا ہوگا، اچھا برتاؤ نہ کیا جائے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک نہ کیا جائے، ان کا احترام نہ کیا جائے، ان کی خیر خواہی اور ہمدردی نہ کی جائے، تو پھر یہ قطع رحمی ہوگی. قطع رحمی کس کو کہتے ہیں؟ لغوی اعتبار سے قطع یقطع قطعن سے ہے، اور اس کا مطلب ہے جدا کرنا، اس کا مطلب ہے ختم کرنا، چھوڑ دینا، عاجز و مایوس ہونا. تو جب کوئی اپنے رشتہ داروں سے علیحدگی اختیار کر لیتا ہے، انہیں چھوڑ دیتا ہے اور ان کو عاجز سمجھ کے چھوڑ دیتا ہے اور وہ ان کی محبت سے مایوس ہو جاتے ہیں، تو اس کو قطع رحمی کہتے ہیں. اور ضابطہ یہ ہے قطع رحمی کا، ایوق الانسان اولی رحمی وذوی قرابتی، کہ ایک شخص اپنے خونی رشتہ داروں کو، ذوی الارحام کو، اپنی قرابت داری کا خیال ہی نہیں کرتا، فلا یصلہم ببرہ، نہ اس سے نیکی کرتا ہے، ولا یمدہم باحسانی، نہ زندگی میں ان کے ساتھ کوئی احسان کرتا ہے، اور وتارتن بحجب الخدمہ، کبھی ان کی خدمت کرنے کی خواہش نہیں کرتا، والزیارہ، کبھی ان کو ملنے کی خواہش نہیں کرتا، والسلام، کبھی ان کو سلام کہنے کی بھی اسے توفیق نہیں ملتی. تو یہ قطع رحمی اس کی زندگی کے لیے وبال بن جائے گا. قطع رحمی کیوں کی جاتی ہے اور معاشرے کے اندر یہ وبا جو پھیل چکی ہے اس کا سبب کیا ہے؟ سب سے پہلا سبب، لوگ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیوں نہیں کرتے؟ الجہل بالحکم الشرعی، جب انسان کے پاس علم نہیں ہوتا، جہالت ہوتی ہے اور اس کو پتہ نہیں ہے کہ قطع رحمی کی سزائیں کتنی ہیں، جب اس کے علم میں نہیں ہے تو اس قطع رحمی میں اسے کبھی بھی پریشانی نہیں ہوئی. اسی طرح صلہ رحمی کے بارے میں بھی وہ جاہل ہے کہ صلہ رحمی کرنے سے، جو کہ واجب عمل ہے، مجھے دنیا میں آسانیاں کتنی ملیں گی، آخرت کی خوشیاں کتنی ملیں گی. جب وہ ان چیزوں سے جاہل ہوتا ہے تو پھر وہ پرواہ نہیں کرتا رشتہ داروں کی. دوسرا سبب، ضعف التقوی وضعف الاستقامہ علی الدین، جب انسان کے اندر تقوی نہیں ہوتا، جب انسان سیدھی راہ پہ گامزن نہیں ہوتا، تو پھر واجب اور فرض کا اس کو کیا خیال ہوتا ہے؟ اس کے نزدیک تو کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی واجبات کی. واجبات کی قدر و قیمت تو وہ سمجھتا ہے جو صراط مستقیم پہ چل رہا ہو، جس کو اللہ عز و جلال نے تقوی کی نعمت سے نواز رکھا ہو. تیسرا سبب، قطع رحمی اس لیے بھی ہوتی ہے جب انسان کے اندر تکبر آ جاتا ہے، کسی منصب کے مل جانے سے، مال میں فراوانی کے مل جانے سے اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے، وہ پھر رشتہ داروں سے تعلق توڑنے میں کوئی حیا نہیں کرتا اور انہیں نگلیکٹ کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتا. سمجھتا ہے میں تو بہت بڑا ہوں، لیکن اس کو یہ بھول گیا کہ میں اسی خاندان سے ہوں، وہ بھول گیا کہ نہ جانے ان کی دعاؤں سے بڑا بنا ہوں. وہ اس تکبر کی وجہ سے رشتہ داروں سے برا سلوک کرتا ہے. اور اس کو یہ یاد رہنا چاہیے کہ دنیا اور دنیا کے یہ منصب اور عہدے ظل زائل, یہ تو ایک سایہ ہے جو کسی وقت بھی زائل ہو سکتا ہے. اس عارضی سائے کے پیچھے ابدی جنت کے سودے سے ہارا نہیں کرتے بلکہ ابدی جنت کی پلاننگز کیا کرتے ہیں. چوتھا سبب الانقطاع الطویل فترة طویلة عن الاقارب. بعض لوگ سال سال اپنے رشتہ داروں سے نہیں ملتے. جب اتنا لمبا گیپ آ جاتا ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے, ایک عجیب سی وحشت پیدا ہو جاتی ہے. پھر کہتا ہے اچھا جاؤں کہ نہ جاؤں, مزید سوچ میں پڑتا ہے حتیٰ کہ وہ اس سے بھی زیادہ گیپ آ جاتا ہے. آخر وہ قطع تعلقی اور قطع رحمی میں تبدیل ہو جاتا ہے. پانچواں طریقہ جس سے دنیا اس خیر سے محروم ہوتی ہے, اور پانچواں سبب العتاب الشدید واللوم والتصریح من بعض الاقارب بعد طول انقطاع. جب رشتہ داروں میں سے کچھ ایسے لوگ جو کثرت سے لان تان کرتے ہیں دوسرے رشتہ داروں کو, وہ ان کے خوف سے بھی انہیں چھوڑ دیتے ہیں, یا اگر ان کو ملنے جائیں تو ڈھیر سارے تانے ان کے سامنے رکھتے ہیں, اب تمہیں یاد آیا ملنا, تو ان کے اس رویے سے بھی قطع رحمی ہو جاتی ہے. وہ ڈرتے ہوئے وہ اپنی اس پریشانی کی وجہ سے اس نیکی کو کرنے سے گریزاں رہتا ہے. ساتواں سبب جس سے انسان قطع رحمی کا شکار ہوتا ہے, قلت الاہتمام بالارحام الزائرین والشح والبخل. دوست آ جائے تو بہت اہتمام, اچھے اچھے کھانے بن رہے ہیں اور ان کا استقبال ہو رہا ہے, ان کا اچھا اہتمام ہو رہا ہے. جب رشتہ دار آئیں کوئی اہتمام نہیں, کوئی استقبال نہیں, کوئی ان کے دل میں خوشی پیدا کرنے کی بات نہیں, نتیجتاً وہ دوریاں بڑھتی بڑھتی اور بڑھتی ہی چلی جاتی ہیں, اور آخر کار وہ قطع رحمی کا روپ اختیار کر لیتی ہیں. آٹھواں سبب, ساتواں سبب کہ بسا اوقات تکلف اتنا کرنا پڑتا ہے, جن لوگوں کو فطرتی زندگی پسند نہیں وہ بھی اس خیر سے محروم رہتے ہیں. فطرتی زندگی سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے تکلفات میں پڑھنے سے, نہینا عن التکلف للضیف, مہمان کے لیے تکلف کرنے سے منع کیا گیا. اور تکلف سے کیا مراد ہے, جو آپ پہ گراں گزرے, آپ کے پاس جو کچھ ہے, آپ جو مہیا کر سکتے ہیں آپ کو اجازت ہے, لیکن آپ اس قدر مال خرچ کریں کہ وہ آیا ہے تو اب یہ نہیں کروں گا تو بات نہیں بنے گی, نتیجتاً پھر وہ دو سے چار سالوں میں ایک مرتبہ ہی کر سکے گا. جب وہ ان تکلفات میں پڑتا ہے تو بہت ساری خیر و برکت سے محروم ہو جاتا ہے, اور آخر قطع تعلقی اور قطع رحمی کے اس جرم کا مرتکب ہو جاتا ہے. آٹھواں سبب جس سے قطع رحمی معاشرے میں ہوتی ہے, تأخیر قسمت المیراث. وراثت کے معاملے میں اس وقت بیداروی کا شکار ہے امت. وہ کیسے, وراثت یہ شرعی حق ہے, بھائی کا, بہن کا, بیٹے کا, بیٹی کا, والدین کا اور عصبہ کا, جن جن کے حصے اللہ نے بیان کر دیے ہیں یہ واجبی حق ہے. اور اللہ عزوجل جلال نے وہاں یہ لفظ استعمال کیے ہیں, تلک حدود اللہ, یہ اللہ کی حدیں ہیں. کون سی حدیں ہیں, وراثت اور یہ حصے دینا. جب وراثت تقسیم نہیں ہوتی یا تقسیم تو ہوتی ہے اس میں دیر ہو جاتی ہے تو رشتہ داریاں یہاں بھی ٹوٹ جاتی ہیں. صلہ رحمی کی بجائے قطع رحمی ہوتی ہے, جس کا حق ہے اس کو حق دے دیا جائے اور اللہ عز و جلال کے اس حکم کو سمجھا جائے. تلک حدود اللہ, یہ اللہ کی حدیں ہیں, جس نے ان حدوں کی پرواہ کی وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں جائے گا, اور جس نے ان حدوں کی پرواہ نہ کی, تجاوز کیا, وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے. تو قطع رحمی رشتہ داریوں کی توڑ پھوڑ جو ہے وہ وراثت نہ دینے سے بھی ہوتی ہے اور وراثت کو لیٹ کرنے سے بھی ہوتی ہے. اسی طرح نواں سبب, کتنا اچھا ہے کہ رشتہ دار آپس میں مل کے کاروبار کریں, شراکت کریں, لیکن جب بھی کوئی آپس میں مل کے شراکت کر کے کاروبار کرتا ہے, جب وہ اسلامی اصولوں کو سامنے نہیں رکھتا, محبت کی بنیاد پہ ہو گیا, میرا کزن ہے, یہ میرا فلاں ہے, یہ اصول نہیں ہے تجارت کا. اصالت تجارت کا اصول وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا, اس میں رضامندی ہے, اس میں دھوکہ نہیں ہوگا, اس میں ہر بات واضح ہوگی, اس میں کچھ چیز چھپائی نہیں جائے گی, اس میں عدل و انصاف ہوگا. جب تک اسلامی اصولوں کے مطابق رشتہ دار باہمی شراکت میں جو کاروبار کرتے ہیں اس کو رن نہیں کرتے, نتیجتاً جیسے ہی مال بڑھتا ہے, تجارت میں برکت آتی ہے, غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں, اور آخر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ اختلاف سوئے زن کی طرف لے جاتا ہے, اور سوئے زن ہوا نہیں اور رشتہ داری ختم نہیں ہوئی. تو اگر رشتہ داروں کے ساتھ کاروبار کرنا بھی ہے تو پھر اصولوں کی بنیاد پہ کیا جائے, صرف خون کی بنیاد پہ نہ کیا جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اصول دیے ہیں اس سے خوبصورت کوئی اصول نہیں. کوئی لکھتا ہی نہیں ہے, کیوں نہیں لکھتا؟ کانفیڈنس ہی بہت ہے, مرحض کے ساتھ اعتماد ہی بہت ہے. کیا اللہ کی رسول سے بڑھ کر, صحابہ سے بڑھ کے کوئی اعتماد دینے والا ہے؟ کس طرح عدا ابن خالد سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ خریدا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ خریدتے وقت کہا لکھو. کہا اللہ کے رسول میں لکھوں اور آپ کے ساتھ؟ کہا میں لکھوں گا تو میری امت لکھے گی نا, اور آپ نے لکھا. یہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ عنہم و ارضاہم, ان سے بڑے بھی دنیا میں, اس روئے زمین میں, اس دھرتی میں اللہ نے کوئی سچے انسان پیدا کیے؟ انہوں نے بھی لکھا ہے, انہوں نے بھی گواہ بنائے ہیں جب کوئی کام کیا, کاروبار کیا. تو رشتہ دار جب اسلامی اصولوں کی بجائے اپنے بناوٹی اصولوں پر کاروبار کرتے ہیں تو برکت ملنے یا مال بڑھنے یا خسارہ ہونے کی وجہ سے بھی قطع رحمی کی طرف چلے جاتے ہیں. دسواں سبب جس سے انسانیت آج قطع رحمی کے جرم میں مبتلا ہے, وہ دنیا کے اندر اس قدر دھت ہو گئے کہ انہیں اپنے حقوق اور ذمہ داریاں یاد نہیں رہی. ذمہ داری کیا ہے کہ بینگ اے مسلم, جہاں مجھے زندگی گزارنے کی کچھ لوازمات چاہیے, وہاں آخرت کو بہتر کرنے کے بھی کچھ لوازمات چاہیے, مجھے اپنی زندگی میں خیر و برکت لانے کے لیے بھی کچھ کرنا ہے. جس طرح کمائی کے ذریعے میں اپنی زندگی میں خیر و برکت لانا چاہتا ہوں, اس طرح اس خیر و برکت کا ایک راستہ یہ بھی ہے کہ میں رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کروں. جب وہ دنیا میں اس طرح دھت ہو جاتا ہے تو پھر اپنی ان ذمہ داریوں کو بھولتا ہے, تو جس سے قطع رحمی ہو جاتی ہے. گیارہواں سبب یہ ہے, المشکلات العائلیہ ومنها الطلاق بین الاقارب. رشتہ داروں کے اندر جب باہمی رشتہ داری مزید قائم ہوتی ہے, کسی نے بیٹی اور کسی نے بیٹا اپنا بیاہ لیا, اللہ نہ کرے اس میں کوئی طلاق ہو گئی, اس طلاق کی وجہ سے بھی زندگی کے بقیہ ایام وہ اس خیر سے محروم ہو جاتے ہیں, وہ اس خیر سے محروم ہو جاتے ہیں. لیکن یہاں رک کے یہ بات سمجھنے والی ہے, اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو سمجھ دی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ ان سے نیکی کے کام ہی کرواتے ہیں. ایک شخص, اس کا نکاح اپنے استاد کی بیٹی سے ہوا, وقت گزرا, کیا ہوا کیا نہیں ہوا, اس نے طلاق دے دی استاد کی بیٹی کو اور پھر ملنا چھوڑ دیا. استاد نے بلایا, کہا بیٹا تیرا اور میرا رشتہ تین بنیادوں پہ تھا, تم مسلمان ہو, تم میرے شاگرد ہو, اور تم میرے داماد تھے. اگر ایک رشتہ ٹوٹ گیا ہے تو باقی دو تو ہیں، اس کی تو گنجائش اسلام نے نہیں دی. ہاں تم نہیں رہنا چاہتے یا اس سے کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے، آپ نے طلاق دے دی، لیکن آپ میرے شاگرد اور بیٹے تو ہو نا، آپ مسلمان تو ہو نا، تو ہمیں ملنا نہیں چھوڑنا چاہیے تاکہ خیر میں کمی نہ آ جائے اور ہمارے درجے نہ ختم ہو جائے. اس کو کہتے ہیں سمجھ. تو خاندان کے اندر کسی قسم کی اس طرح کی اگر شکل بن جائے، طلاق ہو جائے، تو صلہ رحمی کی بجائے وہاں یہ کوئی نہیں سوچتا کہ یہ رشتہ تو بعد میں بنا، ہم اس سے پہلے رشتہ دار تھے. اور بعض دفعہ تو اس لیے بھی رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہیں، ہم نے مطالبہ کیا رشتے کا، نکاح کا، تو نے ہمارا مطالبہ ٹھکرا دیا، یا ہمیں تو ٹھکرا دیا، فلاں کو قبول کر لیا. تو کیا اس میں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا ان کے ساتھ نکاح کا پیغام بھیجا. سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا میں نکاح نہیں کر سکتی. کیوں؟ آپ کی عظمت بہت ہے اور مجھے ڈر ہے کہ میں اگر کوئی کمی کوتاہی مجھ سے نہ ہو جائے اور اللہ کی پکڑ نہ آ جائے. اس عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اس بات سے معذرت کر لی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیغام بھیجا، معذرت آئی ہے، آپ نے کوئی محسوس نہیں کیا؟ بلکہ اگر احادیث میں دیکھا جائے تو چاشت کی نماز دو رکعت بھی ہے، چار رکعت بھی ہے، چھ رکعت بھی ہے، اور آٹھ رکعت بھی ہے. آٹھ رکعت کی روایت جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آٹھ رکعتیں ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں پڑی ہیں. پھر سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائیں اور آ کے سفارش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آپ چھوڑ دیں. فرمایا اجرنا من اجرتی یا ام ہانی، اے ام ہانی جس کو تو نے پناہ دے دی اس کو ہم نے پناہ دے دی. ہم کس نبی کی امتی ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. اس جیسی ہستی تو اللہ نے پیدا ہی نہیں کی. اگر انہوں نے اس بات کو کوئی ایشو نہیں بنایا، ہم کون ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ذوالجلال نے لکھا ہوتا پھر یہ نہ ہوتا؟ ضرور اس میں خیر ہوگی، ضرور اس میں برکت ہوگی، جس کا علم مجھے اور آپ کو نہیں ہوتا، اور وہ اس رب کو علم ہوتا ہے جو کچھ وقت کے بعد ظاہر بھی کر دیتا ہے کہ ہاں یہ بات تھی، اگر ہو جاتا تو یہ نقصان اٹھانا پڑنا تھا. تو اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جانا اور ان فیصلوں کی روشنی میں اپنے رشتہ داروں کو جوڑے رکھنا، یہی وہ صلاحیت ہے جو آج معاشرے میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے. بارہواں سبب جس سے قطع رحمی ہو جاتی ہے، بعد المسافہ والتکاسل عن الزیارہ. بعض لوگ اتنا دور رہتے ہیں کہ ان کے بس جانا ہی مشکل ہے، لیکن یہ اس وقت کی باتیں ہیں جب تک یہ ساری نعمتیں نہیں آئی تھی. آج کوئی امریکہ میں بیٹھا ہے تو آپ کال کر سکتے ہیں، آڈیو ویڈیو کال دونوں میسر ہیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں. اب ولو بالسلام، جب حدیث کے الفاظ ہے بلو ارحامکم ولو بالسلام، اپنے رشتہ داری کو تازہ رکھا کرو، خاص سلام کے ذریعے ہی تازہ رکھو. آپ امریکہ نہیں جا سکتے، آپ ویزا نہیں لے سکتے، تو کیا آپ آٹھ دن کے بعد سلام بھی نہیں کر سکتے، حال چال بھی نہیں پوچھ سکتے؟ اور ہو سکتا ہے کہ ایسے ٹولز اور اپلیکیشنز آئے ہیں کہ آپ کا کچھ لگے بھی نہ. آپ واٹس ایپ کال کر سکتے ہیں تو آپ کو کچھ ملے گا بھی، کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا اور آپ کی کال بھی ہو جائے گی. بلو ارحامکم ولو بالسلام. اور سستی اور تکاسلی کی وجہ سے بھی بہت ساری خیر سے معاشرہ دور ہو جاتا ہے. تیرواں سبب، بعض لوگوں کے اندر برداشت نہیں ہوتی، ٹالرنس نہیں ہوتا، نتیجتاً رشتہ داروں کی معمولی سی بات پہ بھڑک اٹھتے ہیں اور اگلے 10 سال تک ان سے کلام چھوڑ دیتے ہیں. سب سے پہلے تو انہیں اپنے علاج کی ضرورت ہے. ایک علاج یہ ہے کہ وہ اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کیا کریں تاکہ ان کے اندر برداشت آئے. دوسرا علاج یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو باوضو رکھیں، بار بار وضو کریں، تاکہ شیطان جو ان کو اکساتا ہے وہ شیطان کی قوت مدھم ہو جائے اور ان کی روحانی پاور بنے جس سے وہ کسی بات کو برداشت کر سکے. تیسرا علاج یہ ہے وہ خود اپنے بارے میں بھی سوچے کہ دسیوں کوتاہیوں برائیوں نقائص کے باوجود لوگوں نے اس کو قبول کیا ہوا ہے تو وہ لوگوں کو قبول کیوں نہیں کر رہا. اور چوتھا علاج یہ ہے کہ زندگی کے گنے ہوئے چند ایام ہیں, یہاں اس نے اگر منہ بنا کے رہنا ہے تو پھر یاد رکھو شکایتیں اگر نہیں ملتی تو صرف قبرستان میں نہیں ملتی. وہاں جائیے آپ کو کوئی شور نظر نہیں آئے گا, کوئی لڑائی بڑائی نظر نہیں آئے گی, کوئی کسی کی بات کرتا یا غصہ کرتا نظر نہیں آئے گا. اگر آپ زندہ ہیں تو پھر تو آپ کو کچھ باتیں سننی پڑیں گی. اور پانچواں آخری علاج بھی میں بتائے دیتا ہوں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ بندہ تو خیر سے محروم ہو جاتا ہے, المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وہ مومن جو لوگوں سے مل جل کے رہتا ہے پھر ان کی تکلیفوں کو برداشت بھی کرتا ہے, یہ بہتر ہے اس مومن سے جو لوگوں سے گھل مل کے نہیں رہتا اور نہ ہی صبر کرتا ہے. تو انسان کو افضلیت کا سفر کرنا چاہیے, اور وہ کیسے ہے کہ وہ رشتہ داروں سے گھل مل کے رہے, اگر کوئی تکلیف آتی اسے برداشت کرے, بڑا دل کرے. یہ وہ مقام ہے جس کے بارے میں امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے بھی کہا تھا, من اراد ان يسلم من كلام الناس فهو مجنون. جو شخص یہ چاہتا ہے کہ لوگ میرے بارے میں کوئی لفظ نہ بولیں یہ دیوانہ ہے. پوچھا وہ کیسے؟ تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا, لأنهم قالوا عن اللہ ثالث ثلاثہ. لوگوں کو کیا ہے, ان کو تو اتنی عقل نہیں ہے, وہ تو کہتے ہیں رب بھی تین ہے, وہ تو ایک رب کو بھی نہیں مانتے. لوگوں کا کیا ہے, قالوا عن رسوله ساحر ومجنون. وہ تو اللہ کے رسول کو بھی کہہ گئے تھے ظالم کہ یہ جادوگر ہے, یہ دیوانہ ہے, اس کو فلاں تکلیف ہے. انہوں نے تو نبی کو بھی نہیں چھوڑا. تو یہ شخص جو چاہتا ہے کہ میرے بارے میں دنیا کی کوئی زبان نہ کھلے یہ دیوانہ ہے, اس کو اپنا علاج کرنا چاہیے. اور دیوانگی کا علاج اللہ کے احکامات کو ماننے سے ہوگا, اس کا علاج اللہ کا ذکر ہوگا. اللہ عز و جلال ان باتوں کو سمجھ کر اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے. چودواں سبب جس سے رشتہ داریاں ٹوٹتی ہیں, الحسد والغیبہ والنمیبہ وسوء الخلق وکثرۃ المزاح. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کچھ لوگ کمزور ہیں کچھ طاقتور ہیں, اس قدر مذاق اور ٹھٹھا کرنا کہ وہ بیچارہ آئندہ سے ان کے پاس آنے سے ویسے ہی کتراتا ہے. مذاق کے کچھ حدود ہیں, مذاق کے کچھ آداب ہیں کہ آپ اس کی عزت نفس کو تار تار نہ کرو. مذاق میں جھوٹ نہ بولو, سچ بولو. اللہ کے رسول بھی مذاق کیا کرتے تھے, انی لامازح ولا اقول الا حقا. لوگوں میں بھی مذاق کرتا ہوں لیکن میں حق بات کہتا ہوں. سیدنا انس سے ہی مذاق کیا تھا نا جس کی ہم حدیث پڑھ رہے ہیں, یا ذل اذنین, او دو کانوں والے, کیونکہ خدمت گزار تھے نا, تو انہیں جلدی سے اپنے کانوں پہ ہاتھ لگا, کہا کسی کے تین بھی ہوتے ہیں انس, دو ہی تو ہوتے ہیں. ایسا مزاح جس سے کسی کی عزت پہ حملہ کیا جائے یا اسے ہر مجلس میں شرمندہ ہی کیا جائے کیسے آپ کو ملے گا؟ عزت دینا سیکھے, آپ کو بھی اللہ عزت دے گا. کسی کو تکریم دینا سیکھیں, اللہ آپ کو بھی تکریم کروائے گا. رکھ پت رکھا پت, عزت کرو گے تو عزت ملے گی. قطع رحمی کا سبب یہ بھی بنتا ہے کہ جب آپ کے سامنے کسی خاندانی شخص کی کوئی قیمت نہیں ہوتی, جب آپ نے اس کی قیمت نہیں سمجھی تو آپ کے ملنے کی بھی قیمت نہیں سمجھتا. اسی طرح حسد اور بغض کی وجہ سے رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہیں. اور حسود, الحسود لا یسود, حاسد کبھی بادشاہ نہیں بنتا. حسد کس بات پہ؟ حسد اصل میں اللہ کے فیصلے پہ ناراضگی کا نام ہے. فلان کو اللہ تعالیٰ نے عہدہ دیا, علم دیا, مال دیا, اچھا گھر دیا, تو کس نے دیا؟ اللہ نے دیا, آپ کو کیا اعتراض ہے؟ آپ یہ کہو نا, اللہ اس کو بھی اور دے اور مجھے بھی عطا کر دے, اللہ آپ کو بھی عطا کر دیں گے. امام اسمعی کہتے ہیں 160 سالہ میں نے انسان دیکھا. کتنے سالہ؟ میں نے بڑا کیا بولا ہے؟ 160 سالہ حشاش بشاش انسان دیکھا. میں نے اس سے پوچھا اتنی آپ کی لمبی عمر ہوگی اور آپ بھی بڑھاپے پہ آثار نظر نہیں آ رہے. تو مسکرا کے کہتا ہے ترکت الحسد وبقی الجسد. میں نے حسد چھوڑا, اللہ نے میرے جسم کی حفاظت کر دی. حسد کرنا چھوڑیے, اس سے رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہیں. غیبت کرنا چھوڑیے. بعض لوگ اپنے آپ کو بہت سمجھتے ہیں, سمجھدار, کہتے ہیں یہ بات تو میں اس کے منہ پہ بھی کہہ سکتا ہوں. تو غیبت کس کو کہتے ہیں؟ منہ پہ تو ہوتی ہے وہ. ذکرک اخاک بما یکرہ, آپ ایک ایسی بات کریں کسی مسلمان بھائی کے بارے میں جو اسے اچھی نہیں لگتی, کہا میں تو اس کے منہ پہ بھی کہہ سکتا ہوں, میں حق بولتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کان فیہ ما تقول, اگر تو وہ عیب اس کے اندر ہے جو تم بیان کر رہے ہو تو یہ تو غیبت ہے, اور اگر عیب نہیں تم بیان کر رہے تو بہتان ہے, تمہیں تو اسی کوڑے لگیں گے. غیبت سے بچو. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا من رد عن عرض اخیہ بالمغیبہ کان حقا علی اللہ ان یعتقہ من النار. جو کسی مسلمان کی غیبت سے حفاظت کرتا ہے, کوئی آپ کے سامنے غیبت کرنے لگے اس کو نہیں بھائی, نہ میں غیبت کروں گا نہ میں سنوں گا, آپ نے اس کو روک دیا, قیامت کا دن ہوگا اس کے بدلے اللہ عزوجل تجھے جہنم سے آزاد کر دیں گے. نمیمہ سے بچو, چغلی, ادھر کی بات اٹھائی ادھر کی. کیسے رشتہ داریاں ٹوٹتی ہیں؟ کچھ لوگ اپنی چلاکی سمجھتے ہیں لیکن وہ محرومی ہوتی ہے, ادھر کی بات اٹھائی اور ادھر کی. لیکن یاد رکھنا من نم الیک نم علیک, جو آپ کے پاس کسی کی چغلی لے کے آیا ہے وہ آپ کی بھی وہاں پہنچائے گا, وہ آپ کی بھی وہاں بات کرے گا, مت اعتبار کرو. اس لیے لا يدخل الجنة نمام, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا. لا يدخل الجنة نمام. اور قبر میں عذاب کس کو مل رہا تھا؟ دو لوگوں کو عذاب مل رہا تھا, ان میں سے ایک کون تھا؟ کان لا يستتر من بولی, ایک وہ جو پیشاب کی چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا, اور دوسرا جو چغل خور تھا اس کو قبر میں عذاب دیا جا رہا تھا. رشتہ داری کیسے ٹوٹتی ہیں؟ سوء الخلق, جب انسان کا اخلاق برا ہو جائے. آپ کسی کو مسکرا کے ملنا نہیں چاہتے, جب بھی کوئی آئے گالی دیں, لانت بھیجیں, طرح طرح کی آوازیں کسیں, کون آپ کو ملنے آئے گا؟ تو سوء خلق جو ہے, برا اخلاق, اس سے کبھی بھی انسان صلہ رحمی نہیں کر سکتا, قطع رحمی کا سبب بنتا ہے. اس لیے اپنے اخلاق کو اچھا بنانا چاہیے, اپنے اخلاق کو بلند کرنا چاہیے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے بھی کوئی عزت والا ہے؟ کس طرح؟ عیینہ بن حصن الفزاری, عیینہ بن حصن الفزاری یہ قوم کا سردار تھا, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا, بد زبان انسان تھا یہ, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا کہنے لگا؟ جس کو اسلام نے حرام قرار دے دیا, لوگ جاہلیت میں نکاح البدل والمبادلہ کیا کرتے تھے. نکاح البدل والمبادلہ کا معنی یہ ہے کہ اپنی بیویاں چینج کر لینا, اس کو کہنا تم میری بیوی لے جاؤ اور اس کی بیوی خود لے جانا. تو یہ شخص آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے میں ہذہ الحمیرہ, کیا خیال ہے سیدہ عائشہ کو تم میرے پاس بھیجوا دو اور میں اپنی بیوی آپ کے پاس بھیجوا دیتا ہوں. آپ وہاں سے اٹھے, کہتے ہیں احمق مطاع, دنیا جہان کا احمق ہے, لوگ پھر بھی اس کو اپنا سردار بنائے ہوئے, اور آپ گھر چلے گئے. دوبارہ جب اس کی آمد ہوئی آپ نے اخلاق پھر نہیں چھوڑا, آپ نے اسی طرح استقبال کیا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر آپ نے یہ لفظ بولے بئس اخو العشیرہ, بئس اخو العشیرہ, یہ بہت برا انسان ہے. پھر آپ نے اس کے ساتھ بڑا اچھا برتاؤ کیا ہے, ایسا کیسے ہو گیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره وفحشه. قیامت کے دن سب سے بری جگہ, سب سے ذلیل جگہ پہ وہ ہوگا جس کو لوگ صرف اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ اس کی برائی سے بچا جائے, اس کی فحش گوئی سے بچا جائے. کتنے لوگ ملنے سے گریزہ رہتے ہیں, کیوں؟ اگر میں ملا نا تو اس نے تو میری کلاس لے لینی ہے, اس نے تو مجھے بہت سنانی ہے, میں ملتا ہی نہیں. تو قطع رحمی کا سبب برا اخلاق بھی بنتا ہے. اللہ عزوجلال سے دعا ہے, اللہ عزوجلال ہم سب کو ان اسباب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے اخلاق اچھے بنائے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسری اخلاق کی یہ فضیلت بیان کی تھی, فرمایا ایک شخص جس کا اخلاق اچھا ہے, ان الرجل لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِ دَرَجَاتِ قَائِمِ اللَّيْلِ صَائِمِ النَّهَارِ. قیامت کا دن ہوگا جہاں تہجد گزار کھڑے ہوں گے, جہاں روزے دار کھڑے ہوں گے, وہاں اچھے اخلاق والے کو بھی کھڑا کیا جائے گا. اس قدر یہ عظیم نعمت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيْهِ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا. لوگو قیامت کے دن سب سے قریب میرے وہ ہوگا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں قیامت کے دن سب سے قریب میرے وہ ہوگا اور سب سے پیارا میرے نزدیک وہ ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ برا اخلاق یہ انسان کے اعمال کو اس طرح بگاڑ دیتا ہے جس طرح سرکہ شہد میں ڈالیں تو شہد خراب ہو جاتا ہے, حالانکہ شہد شفا دینے والا ہے. شہد کتنا میٹھا ہوتا ہے اور کتنی اللہ تعالیٰ نے اس میں برکتیں رکھی ہیں, سرکہ ڈال دو برباد ہو جاتا ہے. اسی طرح انسان کے جتنے بھی اچھے اعمال ہوں, اس کا اخلاق اگر برا ہے تو اس کے اعمال کی کوئی قیمت نہیں رہتی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے قطع رحمی کی کچھ سزائیں بیان کی ہیں, کچھ ہولناکیاں بیان کی ہیں, کچھ محرومیاں بیان کی ہیں. آپ نے یہ اسباب 14 سنے, اگر ان اسباب سے کوئی نہیں بچتا, قطع رحمی کر لیتا ہے, رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرنے کی بجائے برا سلوک کرتا ہے, تو اس کو کون کون سے عواقب بھگتنا پڑیں گے. سب سے پہلی بات, قطع رحمی کرنا یہ فاسقوں کی نشانی ہے, یہ مومنوں کی نشانی نہیں ہے. اللہ عز و جلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں
ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.
فاسق وہ لوگ ہیں الذین ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل. اللہ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ توڑتے ہیں. صرف وہی نہیں اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد و پیمان کو بھی وہ توڑ دیتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے. یہ فاسق بھی ہیں، یہی لوگ زمین میں فساد مچانے والے ہیں اور یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں. اللہ عزوجل جلال ہمیں محفوظ فرمائے. دوسرا نقصان قطع رحمی، یہ بخیلی کی بہت بڑی دلیل ہے. کوئی انسان سمجھے کہ میں بڑا مالدار ہوں اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک نہیں کرتا، یہ بہت بڑا بخیل ہے، یہ مالدار نہیں ہے، یہ سخی نہیں ہے. مال تو ہے اس کے پاس، لیکن اصل مال اس کے پاس ہی ہوتا ہے جو خرچ کرتا نظر آتا ہے. لیس الغنا عن کثرۃ العرض ولکن الغنا غنا النفس. اصل مالداری مال سے نہیں ہوتی، دل سے ہوتی ہے. تونگری بے دل است نہ بے مال است، بزرگی بے عقل است نہ بے سال است. بزرگ انسان عمر سے نہیں بنتا کہ 80 سال ہو گیا ہے تو یہ بزرگ ہے، عقل سے بنتا ہے کہ اس کے کام کیسے ہیں. اس کے کام بزرگوں جیسے حیا اور شرم والے اور احترام والے، وقار اور سنجیدگی اور متانت والے ہوں، اس کو بزرگ کہتے ہیں. مال جس کے پاس ہو اس کو سخی نہیں کہتے کہ وہ خرچ ہی نہ کرے. اصل سخی وہ ہوتا ہے جس کا دل سخی ہوتا ہے. کیسے دل کی سخاوت؟ صحابہ کی جیب میں کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کے رسول سے بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں. کوئی آ جاتا، آپ کہتے صدقہ کرو، فوراً کہتے اللہ کے محبوب اجازت ہے ہم بازار جا سکتے، اٹھتے جا کے کلی بنتے، بوجھ اور سامان اٹھاتے، جو درم و دینار ملتا وہ لا کے صدقہ کر کے پھر بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دیتے. یہ سخاوت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، سنن ابی داود کی روایت ہے 1689، ایاکم والشح، لوگو بخیلی سے بچو، فانما ہلک من کان قبلکم بالشح، تم سے پہلی امتوں کو بخیلی نے ہلاک کیا، امرهم بالبخل فبخلوا، انہوں نے ایک دوسرے کو حکم دیا کہ بخل کرو تو انہوں نے بخل کیا، وامرهم بالقطيعه فقطعوا، اس بخیلی نے ہی ان کو اس بات پہ تیار کیا کہ وہ قطع رحمی کریں. جب خاندان والوں پہ خرچ ہی نہیں کرنا تو تعلق کیسے بنے گا. وامرهم بالفجور ففجروا، اس بخیلی نے انہیں فسق و فجور پہ مجبور کیا تو انہوں نے ایسا ہی کیا. وَإِيَّاكُمْ وَالظُّلْمِ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ظلم سے بچ جاؤ. مسلمانوں، ظلم قیامت کی تاریکیوں میں سے تاریکی ہے. وَإِيَّاكُمْ وَالْفُحْش، فحش گوئی، بد گوئی، بد زبانی سے، فحاشی پر مبنی کلام سے بچو. فَإِنَّ اللَّهَ لا يحب الفحش ولا التفحش، نہ اللہ عز و جلال فحاشی کو پسند کرتے ہیں نہ فحش گوئی کو پسند کرتے ہیں. تیسرا نقصان قطع رحمی جب انسان کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو خسارے میں لے جاتا ہے. اللہ عز و جلال فرماتے ہیں، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. دنیا میں فساد مچانے والے اور نقصان اٹھانے والے، خسارہ اٹھانے والے وہ لوگ ہیں جو قطع رحمی کرتے ہیں. بعض لوگوں کا سٹف یہ بن جاتا ہے، میں ان سے تو نہیں مل سکتا کیونکہ وہ ان کا لیول ہی اتنا نہیں ہے کہ میں ان کے گھر جاؤں. لیکن یاد رکھنا، یہ دنیا کا ایک دستور ہے، تم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. ایک بیان کرنے والا بیان کر رہا تھا کہ گاؤں کے چوہدری صاحب کی عادت تھی کہ جب بھی اس کے رشتہ داروں میں کوئی فوت ہوتا تو وہ اپنی وہ بیٹھنے والی چھوٹی چیئر بھیج دیتا تھا، خود نہیں جاتا تھا، اس قابل نہیں سمجھتا تھا۔ ایسا ہی ہوا، جب وہ فوت ہوا تو اس کے گھر کے صحن میں صرف لوگوں کی چیئرز ہی پڑی تھی، کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن جو اترا ہے یہ سچ ہے، یہ دنیا کا بھی خسارہ ہے اور آخرت کا بھی خسارہ ہے۔ چوتھا نقصان، یہ قطع رحمی تو وہ کرتا ہے جو شیطانی شکنجے میں آ چکا ہوتا ہے۔ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 1606، صحیح مسلم 2812، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الشیطان قد آئیس ان یعبده المصلون فی جزیرۃ العرب ولیکن فی التحریش بینہم، شیطان مایوس ہو چکا ہے کہ جزیرہ عرب کے لوگ جو نمازی ہیں میں ان پہ تسلط نہیں اختیار کر سکتا، ولیکن فی التحریش بینہم، لیکن ہاں میں ان پہ بھی اپنا شکنجہ ڈال سکتا ہوں جب وہ ایک دوسرے کی بات پہ لگنے لگ جائیں گے، جس کو کہتے نا کسی کی بات پہ لگنا، کسی کی چک پہ لگ جانا، کسی نے کچھ کہہ دیا تو اس کے پیچھے لگ کے کسی سے تعلق توڑ لینا، یہ قطع رحمی ایسی ہے جس سے میرا شکنجہ ان پہ بھی کسا جا سکتا ہے، وگرنہ شیطان مایوس ہے نمازی سے اور توحید والے جو جزیرہ عرب میں موجود۔ پانچواں نقصان، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قطع رحمی یہ قیامت کی نشانی ہے۔ صحیح الجامع 5894، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اشراط الساعة الفحش والتفحش وقطيعة الرحم وتخوين الامین واتمان الخائن، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، الفحش بری باتیں، سلینگ گفتگو عام ہو جائے گی، فحاشی کی بات پہ کسی کو پریشانی نہیں ہوگی، وتفحش اور اسی طرح فحاشی اختیار کرنا کوئی پریشانی نہیں ہوگی، وقطیعت الرحیم قطع رحمی قیامت کی نشانی ہے، وتخوین الامین امانت دار کو لوگ خائن کہنا شروع ہو جائیں گے، واتمان الخائن اور خائن انسان کو کہیں گے یہ بہت اماندار ہے، یہ بہت امانت دار ہے، یہ قیامت کی نشانی ہے، حقائق کو بدل دینا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، صحیح الجامع کی روایت ہے 2813، بادروا بالاعمال سته، مسلمانوں چھ چیزوں سے پہلے پہلے عمل کر لو، وقت ہے تمہارے پاس، وقت ہے جب تک چھ چیزیں ظاہر نہ ہو جائیں۔ امارت السفہا، کب تک؟ پہلی نشانی جب بے وقوف تمہارے حکمران بن جائیں گے، وکثرت الشرط اور نظام کو سنبھالنے کے لیے، شرط یعنی سپاہی بہت زیادہ ہوں گے لیکن نظام نہیں سنبھالا جائے گا، وبيع الحكم اور فیصلے بکنا شروع ہو جائیں گے، واستخفافا بالدم اور خون کی کوئی قیمت نہیں رہے گی۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا نہ مارنے والے کو پتا ہے میں نے کیوں مارا، نہ مرنے والے کو پتا ہے میرا گناہ کیا تھا، واستخفافا بالدم وقطيعة الرحم اور قطع رحمی سے پہلے پہلے عمل کر لو، ونشوا يتخذون القرآن مزامير، ایسے لوگوں سے پہلے پہلے عمل کر لو جب کچھ لوگ، يتخذون القرآن مزامير، قرآن کو بانسریاں بنائیں گے، يقدمون احدهم ليغنيهم وان كان اقلهم فقها، لوگ ان کو صرف اس لیے آگے کریں گے چلو کچھ گانے کی لذت آ جائے، حالانکہ ان کو دین کی سمجھ نہیں ہوگی۔ قرآن مجید کا اپنا ایک معیار ہے، اپنا ایک مقام ہے، یہ اللہ کی کلام ہے، مخلوق کے بنائے ہوئے اوزان پہ خالق کی کلام کو پڑھنا اس میں خالق کی کلام کی توہین ہے، اس لیے ایسی چیزوں سے قرآن کو بچانا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھٹا نقصان یہ بیان کیا کہ قطع رحمی کرنے والا تو لعنت کا مستحق ہے, اور اس پہ تو اللہ عز وجل نے جو بات بیان کی ہے کہ اس پہ لعنت ہوتی ہے. ارشاد ربانی ہے,
والذین ينقضون عهد اللہ من بعد میثاقہ ويقطعون ما امر اللہ به ان ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار.
وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے توڑ دیے اور رشتہ داروں سے برا سلوک کیا, قطع رحمی کی, یہی زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور ان کے لیے لعنت ہے, پھٹکار ہے اللہ کی طرف سے, وہ اللہ کی رحمت سے دھتکارے ہوئے ہیں. وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ, اور ان کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے. اور دوسری جگہ اللہ عز و جلال فرماتے ہیں,
فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ.
فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ, زمین میں فساد تم مچاتے ہو قطع رحمی کر کے. اور ساتھ کیا فرمایا, ایسے لوگ جو ہوتے ہیں, اولئک الذین لعنہم اللہ, ان پر تو اللہ نے لعنت کی ہے, یہ تو اللہ کی رحمت سے دھتکارے ہوئے ہیں. فاصمہم واعمى ابصارہم, اللہ نے ان کو اندھا کر دیا ہے, یہ حق بات کو دیکھتے نہیں ہیں. فاصمہم, اور ان کے کانوں پہ بھی مہر ہے, یہ حق بات کو سنتے نہیں ہیں. اس قدر محرومی کب ہوتی ہے؟ جب انسان قطع تعلقی کرتا ہے رشتہ داروں کے ساتھ. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے, اذا اظہر الناس العلم, جب لوگ علم کا اظہار تو کریں, ووضع العمل, اور عمل کی پرواہ نہ کریں, وتحابوا بالسن, زبان سے محبت کا اظہار کریں, وَتَقَاطَعُوا بِالْأَرْحَامِ, اور رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ نہ کریں, لَعَنَهُمُ اللَّهُ, اس وقت اللہ کی لعنت کے مستحق بن جاتے ہیں. فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ, اللہ ان کے کانوں کی اور اسی طرح ان کی آنکھوں کی نعمت سے انہیں محروم کر دیتے ہیں. آنکھیں ہوتی تو ہیں لیکن حق نظر نہیں آتا, کان ہوتے تو ہیں لیکن حق سننے سے آری ہوتے ہیں. ساتواں نقصان, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قطع رحمی اتنا برا گناہ ہے, اس کی پکڑ آخرت میں تو ہوگی, اللہ دنیا میں ہی کر لیتے ہیں. سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 918, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ما من ذنب اجدر ان يعجل اللہ لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم, کوئی ایسا گناہ نہیں جس کی سزا اللہ دنیا میں ہی دے دے, اور جن سزاؤں کو اللہ دنیا میں ہی وارد کر دیتے ہیں انسان پر اور آخرت کے لیے بھی ذخیرہ کر لیتے ہیں, ان میں دو گناہ یہ ہیں, البغی, اللہ کی بغاوت, وقطيعة الرحم, قطع رحمی, اور دوسری روایت میں آتا ہے, والخیانہ, خیانت, والکذب, چھوٹ. ان چار گناہوں کی سزا اللہ دنیا میں ہی انسان کو دے دیتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات کی روشنی میں قاسم بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں، صحیح الجامع کی روایت ہے 6475، من قطع رحما، جو رشتہ داروں سے برا سلوک کرتا ہے، او حلف على یمین فاجرہ، یا جھوٹی قسم اٹھا کے کسی کا مال ہتھیا لیتا ہے، رأى وباله قبل ان يموت، تو مرنے سے پہلے ان گناہوں کا وبال ضرور دیکھے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آٹھواں نقصان یہ بیان کیا ہے کہ قطع رحمی کرنے والے کو گناہ اتنا ہی ملتا ہے جتنا اس نے کسی کو قتل کر دیا۔ صحیح الجامع کی روایت ہے 6475، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلسلہ صحیحہ 9-8، من ہجر اخاہ سنہ فہو کسفک دمی، ایک سال تک جو کسی رشتہ دار سے قطع تعلق رکھتا ہے، فہو کسفک دمی، اس کو گناہ اتنا ہی ہوگا جتنا اس نے اس کو قتل کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا، اللہ عز الجلال کے ہاں مبغوض ترین عمل یہ ہے، سب سے برا عمل یہ ہے کہ کوئی رشتہ داروں سے برا سلوک کرے۔ یہ روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابن ابی شیبہ میں 7-7، اور الفاظ ہیں، صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ای الاعمال ابغض الی اللہ، کون سے اعمال اللہ کے ہاں سب سے برے ہیں؟ قال الاشراك باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ قلت یا رسول اللہ ثم ما، شرک کے بعد کون سا عمل برا ہے؟ قال قطيعة الرحم، رشتہ داروں سے برا سلوک کرنا، قطع رحمی کرنا۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا، جو قطع رحمی کرنے والا ہے نا، اس کی دعاؤں کو اللہ قبول نہیں کرتے۔ روایت صحیح الجامع کی 5637، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما علی الارض مسلم، روئے زمین پر کوئی بھی مسلمان، یدعو اللہ بدعوہ، جب بھی کوئی دعا کرتا ہے، الا آتاہ اللہ ایاہا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور پورا کرتے ہیں، او صرف عنہ من السوء مثلہا، یا تو فوراً قبول کر لیتے ہیں، یا کوئی آزمائش آنے والی ہوتی ہے تو اللہ اس آزمائش کو ٹال دیتے ہیں۔ شرط یہ ہے، ما لم يدعو باسم، ما لم يدعو باسم او قطيعة رحم، شرط یہ ہے کہ وہ گناہ کی دعا نہ کرے، یہ نہ کہے کہ اللہ مجھے مال دے تو میں فلاں پہ ظلم کروں گا، مجھے منصب عہدہ دے میں فلاں کے ساتھ یہ سلوک کروں گا، یا یہ دعا نہ کرے کہ یہ مجھے اللہ قوت دے تاکہ میں فلاں کو تو منہ ہی نہ لگاؤں، اس سے میں تعلق توڑ دوں۔ قطع رحمی، اس کی دعا جو ہے قطع رحمی کرنے والے کی قبول نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام نے کہا، اذن نکسر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کثرت سے دعائیں کرنی چاہیے، کیونکہ یا تو فوراً قبول ہو جاتی ہے، یا کوئی بلا ٹال دیتے ہیں جو آنے والی ہے، یا اللہ قیامت کے دن کے لیے ذخیرہ کر لیتے ہیں، اس لیے تو ہمیں پھر زیادہ دعا کرنی چاہیے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ اکبر و اطیب، جتنی تم زیادہ مانگو گے اللہ اتنا ہی زیادہ عطا کرنے پہ قادر ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک گیارہویں بات بھی سمجھائی، قطع رحمی کرنے والے کے اعمال بھی قبول نہیں ہوتے۔ صحیح ترغیب کی روایت ہے 2538، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اعمال بنی آدم تعرض کل خمیس لیلۃ الجمعہ، ہر جمعرات کو انسان کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ فلا يقبل عمل قاطع رحم، سب کے عمل کی قبولیت ہوتی ہے لیکن قطع رحمی کرنے والے کے عمل کو قبول نہیں کیا جاتا، رد کر دیا جاتا ہے۔ بارہواں نقصان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر انسان اسی طرح یہ مر جاتا ہے تو اس کی بخشش بھی نہیں ہوگی۔ روایت صحیح مسلم کی ہے 3-5، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تفتح ابواب الجنہ یوم الاثنین و یوم الخمیس، ہر سوموار اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ فیغفر اللہ لکل عبد، اللہ عزوجلال ہر اس بندے کو معاف کر دیتے ہیں، لا یشرک باللہ جو مشرک نہیں ہوتا، الا رجل کانت بینہ وبین اخیہ شحنہ، لیکن ایسے انسان کو اللہ معاف نہیں کرتے جس کے اور اس کے بھائی کے درمیان شحنہ کوئی دشمنی ہوتی ہے۔ فیقال، اور کہا جاتا ہے انظروا ہذین حتی یصطلحا وفی روایت اخرى حتی یفئا، ان کے اعمال پیچھے کر دو، جب تک یہ آپس میں صلح نہیں کر لیتے، جب تک اپنی محبت میں واپس نہیں آ جاتے، ان کے اعمال پیش ہی نہ کیے جائیں۔ اور دوسری روایت ہے طبرانی اور مجمع الزوائد کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعرض الاعمال یوم الاثنین و یوم الخمیس، جمعرات اور سوموار کے دن اعمال پیش کیے جاتے ہیں، فمن مستغفر فیغفر له، جو استغفار کرنے والا ہے اسے معافی مل جاتی ہے، ومن تائب فیتاب علی، توبہ کرنے والے کی توبہ قبول کر لی جاتی ہے، ویرد اہل الضغائن لضغائنہم ای احقادہم حتی یتوبو، اور جو دشمنی رکھنے والے ہیں کسی کے بارے میں ان کے اعمال کو واپس کر دیا جاتا ہے، حتی یتوبو، جب تک وہ توبہ نہیں کر لیتے ان کے اعمال کو پیش ہی نہیں کیا جاتا چے جائے کہ قبول کیے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا 13واں نقصان یہ بیان کیا کہ جو قطع رحمی کرنے والا ہوتا ہے وہ تو اپنے آپ کو جہنم کے راستے پہ چلا رہا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 5984، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنة قاطع یعنی قاطع رحم، قطع رحمی کرنے والا، رشتہ داروں کے ساتھ برا سلوک کرنے والا، یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ہجر اخاہ فوق ثلاث، جو 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے قطع کلامی کر لیتا ہے، فہو فی النار الا ان یتدارکہ اللہ برحمتی، وہ جہنم میں جائے گا اللہ کی اللہ کی رحمت اسے مل جائے۔ 14واں نقصان، جنت سے محروم کر دیا جاتا ہے یہ انسان جو قطع تعلقی کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترغیب کی روایت ہے، ترغیب الترہیب کی 1410، ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، 3 ایسے بدبخت ہیں کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، مدمن الخمر، جو شرابی ہے، شراب میں دھت رہنے والا، وقاطع الرحم، اور قطع رحمی کرنے والا، ومصدق بالسحر، اور جادو کی تصدیق کرنے والا، ومن مات وهو مدمن للخمر، اور جو اس حالت میں فوت ہو جائے کہ وہ شرابی تھا، سقاه الله من نهر الغوطه، تو اللہ عزوجلال اسے نہر غوطہ سے غلاظت پلائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا من اربع الربا الاستطالہ فی عرض المسلم بغیر حق، سب سے بڑا سود، سود کے 72 دروازے ہیں، سود کے 72 گناہ ہیں، ادناہ اتیان الرجل امہ، سب سے کم درجے کا گناہ کہ کوئی شخص اپنی والدہ سے زنا کرے، وَأَرْبَحْ وَإِنَّ أَرْبَ الرِّبَا، سب سے بڑا گناہ وہ اتنا ہے استطالۃ فی عرض المسلم بغیر حق، جو کسی کی عزت کو پامال کرتا ہے. وَإِنَّ هَذِهِ الرَّحِمْ شِجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ، اور رحم یہ رحمان سے نکلا ہے. فَمَنْ قَطْعَهَا، جس نے قطع رحمے کی، مسند احمد کی روایت ہے 1651، حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ، اس پہ جنت اللہ ذوالجلال حرام کر دیتے ہیں. یہی وجہ ہے سلف صالحین اس بات کی نصیحت کیا کرتے تھے کہ جو شخص قطع رحمی کرنے والا ہے اس کو اپنا دوست نہ بناؤ، اس کے ساتھی نہ بنو، کیونکہ حکم یہ ہے لا تصاحب الا مؤمنا ولا یأکل طعامك الا تقی، ساتھی اس کو بناؤ جو مومن ہو، تمہارا کھانا وہ کھائے جو متقی ہے، تم حلال کماتے ہو اس کو جائز جگہوں پہ لگاؤ، اور ساتھی بنا اس کو جو مومن ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل علی دین خلیلی فلینظر الی من یخالل، ہر شخص اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، اس لیے دوستی کرتے وقت دیکھ لیا کرو کس سے دوستی کر رہے ہو. لا تنظر الی المرء، کسی کے بارے میں تم نہ دیکھا کرو کون کیا ہے، صرف یہ دیکھا کرو کس کے ساتھ بیٹھتا ہے، جس کے ساتھ بیٹھتا ہے ویسے یہ ہوگا. لا تسأل عن المرء وسل عن قرینه وكل قرین بالمقارن يقتدی، ہر دوست اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے. میمون بن مہران فرمایا کرتے تھے قال له عمر بن عبد العزیز، عمر بن عبد العزیز نے میمون بن مہران کو چار وصیتیں کی. یہ کون ہے عمر بن عبد العزیز؟ رحمہ اللہ رحمت واسعہ، جس کو آج معاشرے کے اندر ہر دانش و بینش رکھنے والا جانتا ہے اور تڑپتا ہے کہ کوئی ایسا انسان آئے. 99 میں اس نے حکومت سنبھالی، خلافت سنبھالی، اور 2 سال کے بعد یہ اللہ کے پاس چلے گئے اور پوری دنیا میں عدل قائم کر دیا 2 سال کے اندر. اور حالت یہ تھی جب اس کو بنایا گیا خلیفہ، اس کا چہرہ لپٹا ہوا تھا اور یہ رو رہا تھا، لوگ مسکرا رہے تھے. پوچھا رونے کی کیا بات ہے؟ کہا بات نہیں ہے، اتنی بڑی ذمہ داری ہے میں سنبھالوں گا کیسے. اور پتہ ہے اس کی حکومت کا انفراسٹرکچر کیا بنا تھا؟ سب سے پہلے اس نے علماء کو اکٹھا کیا اور چوٹی کے ساتھ علماء کی اپنی کمیٹی بنائی اور ان کو بھی کہا میری مجلس میں بیٹھ کے غیبت نہ کرنا، میری مجلس میں بیٹھ کے زندگی میں کبھی کہا نہ لگانا، میری مجلس میں بیٹھ کر کسی کے بارے میں رائے غلط نہ دینا، حکومت میں کروں گا لیکن سکھاؤ گے تم مجھے، لیکن 3 چیزیں میری مجلس میں نہ کرنا. راوی کہتے ہیں کہ جب مسلمانوں کے بارے میں مشورے ہوتے یوں لگتا تھا جیسے تعزیت کرنے آئے ہیں، امت کے مسائل کو سوچ کے اور دیکھ کر لوگ روتے نظر آتے تھے کہ ہم میں کتنی کمی ہے، کیسے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے. اور یہی کچھ ہوا کہ اللہ عز و جلال نے اس شخص کے ذریعے پوری دنیا میں عدل قائم کیا. اتفاق سے بھیڑیا اور بھیڑ اکٹھے چرتے تھے، ایک دن چرواہا بھی دیکھ رہا تھا کہ جب بھیڑیا اچھلا اس نے ایک جانور کو پکڑا تو اس نے اس کو تو چھڑانا، تو کیا چھڑانا تھا، کہتا ہے مات عمر بن عبد العزیز، عمر بن عبد العزیز فوت ہو گیا. کہنے والے نے کہا بھیڑیا جانور آپ کا لے کے گیا ہے اور تم کہتے ہو عمر بن عبد العزیز فوت ہو گیا. جب پتا چلا تو واقعتاً اس دن عمر بن عبد العزیز فوت ہوئے تھے. کیسے فوت ہوئے؟ ان کو زہر دی گئی، جس غلام کے ذریعے زہر دی ان کو پتا چل گیا، انہوں نے پکڑ لیا اسے. کہتے ہیں کیوں زہر دی؟ کہا 1000 درہم کے بدلے. کہا کہاں ہے وہ؟ لے کے آؤ. لے کے آیا، وہ بیت المال میں جمع کروایا، کہا اب دوڑ جاؤ، میں نے تجھے معاف کیا. اس کو دوڑا دیا اور خود فوت ہو گئے. یہ وہ عمر بن عبد العزیز ہے جس کے 11 بیٹے تھے. یہ 18 دینار چھوڑنے والا، ہر بیٹے کو 1 دینار وراثت میں ملا تھا. کتنے دینار؟ راوی کہتے ہیں کہ مجھے کہنے والے نے کہا کوئی نصیحت کرو. کہا نصیحت وہ کروں جو سنی ہے کہ جو دیکھی ہے؟ کہا نہیں وہ نصیحت کرو جو دیکھی ہے. کہا میں نے وہ بھی دیکھا جو عمر بن عبدالعزیز سے پہلے لوگ تھے جن کی اولاد کو ایک ایک لاکھ دینار وراثت میں ملا. دین نہیں تھا لیکن میں نے ان کے ہاتھوں میں کشکولے گدائی دیکھا, وہ لوگوں سے مانگتے پھرتے تھے. عمر بن عبدالعزیز جس کی اولاد میں 11 بیٹوں کو ایک ایک دینار وراثت میں ملا لیکن دین تھا, نتیجتاً وہ ایک ایک 100 گھوڑا اللہ کی راہ میں پیش کرتے نظر آئے. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ رحمت واسعہ, اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو بہت مقام دیا تھا. اور شاید کہ آپ نے قصہ سنا ہو, یہ کون ہے عمر بن عبدالعزیز؟ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ گلیوں میں چکر لگا رہے تھے تو ماں کہہ رہی تھی کہ فمزقیہ بالماء, دودھ میں پانی ڈال دو, تو بیٹی نے کہا تھا نہیں خلیفہ وقت نے منع کیا ہے. کہا خلیفہ کون سا دیکھ رہا ہے؟ کہا خلیفہ تو نہیں دیکھ رہا لیکن خلیفہ کا رب تو دیکھ رہا ہے. یہ وہی عورت ہے جس نے دودھ میں پانی ملانے سے انکار کیا, تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کے لیے اسی کا ہی نکاح طلب کیا تھا. یہ عمر بن عبدالعزیز اسی اولاد میں سے تھے. اتفاق سے راوی روایت کرتے ہیں کہ وہ جن جو اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ بیعت کرنے آئے اور پھر مسلمان ہو گئے, پھر انہوں نے جا کے جنوں میں دعوت دی, جس طرح انسانوں کے قبائل ہیں جنوں کے بھی قبائل, اور قرآن کہتا ہے جس طرح جنوں انسانوں میں نیک ہیں جن بھی نیک ہیں. کننا طرائق قددا, جس طرح ان میں آپس میں اختلافات ہیں ان میں بھی اختلافات ہیں. ان جنوں میں سے ایک جن جب وہ بیعت کرنے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی اور کہا فرو, تم صحرا میں فوت ہو گئے اور تمہیں دفنانے والا دنیا کا بہترین انسان ہوگا. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ رحمت واسعہ صحرا میں سفر کر رہے تھے, صحرا میں سفر کر رہے تھے اچانک ایک سانپ نظر آیا. اور آپ کو میں یہ بیان کر چکا ہوں کہ الجن ثلاثۃ اصناف, جنوں کی تین شکلیں ہوتی ہیں, صنف حیات و اقارب, جن سانپ بھی بن جاتے ہیں اور بچھو بھی بن جاتے ہیں, وصنف یضعنون وصنف یتطیرون, کچھ جن ہوا میں تحلیل ہو جاتے ہیں, کچھ جن آنن فانن بڑی دور تک سفر کر جاتے ہیں, لیکن جو سانپ جن ہوگا اس کا رنگ دو قسم کا ہوگا, سفید اور زرد ایک نشانی, اور دوسری نشانی وہ سموتھلی چلے گا, زگ زیگ نہیں چلے گا. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جب دیکھا سمجھ گئے یہ سانپ نہیں, اپنے کپڑا دیا اور اس کو کفن بنایا, اس کو دفنانے لگے. آواز آئی انت ومن انت, کون ہے آپ؟ قال ومن انت, آپ کون ہیں؟ قال انا عمرو بن عبد الرحمن, میں عمر بن عبد الرحمن ہوں اور یہ فرو ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ہم نے بیعت کی تھی کہ تجھے دفنائے گا وہ, تم صحرا میں مرو گے جو دنیا میں بہترین انسان ہوگا. آج ہمیں یقین ہو گیا کہ تم دنیا میں اس وقت بہترین انسان ہو. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ یہ وہی ہے جس کے بارے میں آپ نے سنا کہ جب ان کے زمانے میں اس قدر نظام مضبوط تھا عدل کا کہ جب زکات کا مال اکٹھا ہوا تو کہا فقیروں میں تقسیم کرو, جی ہو گیا, مسکینوں کو دو, کہا مسکین ختم ہو گئے, کہا اعلان کرو گلیوں میں کوئی ہے مقروض, کہا قرض بھی اتار دیے, کہا پھر اعلان کرو کوئی ہے جس کی شادی ہونے والی ہو, شادیاں کر دو, کہا پھر مال بچ گیا ہے, زکات کا مال, کہا بیت المال میں جمع کروا دو اور کچھ مال کا اناج خرید کے پہاڑوں کی چوٹیوں پہ بکھیر دو. عمر بن عبدالعزیز اس بات کو بھی پسند نہیں کرتا کہ اس کی سلطنت سے کوئی پرندہ بھی بھوکا پرواز کرے, وہ نیچے اترے کچھ یہاں کھا کے آگے جائے, اگلی اڑان بھرے تو کوئی کھا کے بھرے. عمر بن عبدالعزیز میمون بن مہران کو یہ وصیت کر رہے ہیں, لا تصحبن سلطانا احفظ عنی اربعا, چار باتوں کو یاد رکھنا, لا تصحبن سلطانا وان امرته بمعروف ونهيته عن منکر, کبھی بھی بادشاہ کے درو دربار پہ چکر نہ لگانا, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من اتى ابواب السلاطین فقد افتتن، جو بادشاہوں کے در و دربار پہ ہی چکر لگاتا ہے وہ فتنے کا شکار ہو جاتا ہے. ومن بدا جفا، جو شخص اکھڑے مزاج کے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے اس کا اپنا مزاج بھی اکھڑا ہی بن جاتا ہے. ومن اتبع الصید غفل، اور جو شکار کے پیچھے چلتا ہے بسا اوقات اسے کوئی پرواہ نہیں رہتی، وہ دین سے بھی غافل ہو جاتا ہے، نمازیں بھی اس کی ضائع ہو جاتی ہیں. تو پہلی وصیت، لا تصحبن سلطانا وان امرته بمعروف ونهيته عن منکر، اگرچہ تم نے اس کو نیکی کا حکم کرنا ہو، برائی سے منع کرنا ہو، اس کے اصول و ضوابط ہیں، لیکن اس کے در و دربار کے چکر نہ لگانا. نمبر دو، ولا تخلون بامرأة وان اقرأتها القرآن، کبھی بھی کسی عورت کے ساتھ خلوت اختیار نہ کرنا، خواہ تم اسے قرآن ہی کیوں نہ پڑھاؤ. ولا تصلن من قطع رحمه، دنیا میں جو قطع رحمی کرنے والا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ برا سلوک کرنے والا ہے، کبھی تم اس کے ساتھ تعلق نہ جوڑنا. کیوں؟ فَإِنَّهُ لَكَ أَقْطَعَ، اس نے تو اپنے خون کے رشتہ داروں کو توڑ رکھا ہے، تمہارے ساتھ کیا کرے گا. وَلَا تَكَلَّمَنَّ بِكَلَامِنِ الْيَوْمِ تَعْتَزِرُ مِنْهُ غَدًا، اور زندگی میں ایسی کلام نہ کرنا جس کے بارے میں کل تمہیں معذرت پیش کرنی پڑے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا، جس کی روشنی میں عمر بن عبدالعزیز فرما رہے ہیں، فرمایا وجمع الایاس مما فی اید الناس، لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس کے بارے میں مایوس ہو جاؤ. وَإِيَّاكَ، اور بچ جاؤ ایسی کلام سے، بکلام تعتذر منه، جس سے بعد میں معذرت پیش کرنی پڑے. اللہ عز و جلال سے دعا ہے، اللہ عز و جلال ہمیں قطع رحمی سے محفوظ فرمائے، اور اللہ عز و جلال رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں آخر میں صرف گنتی کی چار باتیں ضرور دہرانا چاہوں گا جو آج کی اس مجلس کا پیغام ہے. آپ میں سے کس کس بھائی نے سنا کہ صلہ رحمی کے فضائل، اور آج آپ نے قطع رحمی کے متعلق سنا؟ آپ نے سنا ہے کہ قطع رحمی سے جنت سے بھی محرومی ہو جاتی ہے. میں صرف آپ سے چار چیزوں کا مطالبہ کرنا چاہوں گا. سب سے پہلی چیز، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو معاف کر دے، پھر آپ معاف کرنا سیکھیں. جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو لگان لگایا ہوا تھا مصطح بن اثاثہ کا، جو ان کے پیسوں سے پلتے تھے، جب انہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگی تو وہ بھی شریک ہو گئے، بات کر بیٹھے، تو کہا آج کے بعد میں اس کا خرچ بند کر دیتا ہوں. اللہ نے یہ آیت اتار دی، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کہ تمہیں پسند نہیں ہے کہ تمہیں اللہ معاف کر دے؟ تو سیدنا ابوبکر رونے لگ گئے، کہا بلا، اللہ کیوں نہیں ہمیں پسند، میں بھی معاف کرتا ہوں اور آئندہ سے اس کا خرچ جاری کرتا ہوں. اسمحوا یسمح لکم، تم دنیا میں معاف کیا کرو، اللہ تمہیں معاف کریں گے. تو سب سے پہلا کام، اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے عہد کرو کہ میرے ساتھ جس نے بھی زیادتی کی ہے میں اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کرتا ہوں. دوسرا کام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بلو ارحامکم ولو بالسلام، رشتہ داریوں کو تازہ رکھا کرو، خواہ سلام کہو. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو بہت زیادہ نقصان دیتا ہے اور بہت سارے مصائب کھڑے کرتا ہے آپ کا یہ رشتہ دار، لیکن مسلمان تو ہے، آپ سلام کہنے میں، حال احوال کہنے میں اور پوچھنے میں کبھی بخل نہ کیا کرو، تاکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اقوال اور اعمال کی قدر ہو. جب میں اور آپ اللہ کے رسول کی باتوں کی قدر کریں گے تو اللہ عز و جلال ہماری قدر کروائیں گے. تیسرا کام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلہ رحمی کا مفہوم بھی سمجھایا ہے. آپ کے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ کرتا ہے تو کوئی آپ کرتے ہیں تو صلہ رحمی تو نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ تو مکافی ہے، جس کا فرق ہم نے پچھلے درس میں واضح کیا، یہ ہے بدلہ دینے والا. آپ کے گھر میں کسی نے اچھا کھانا بھیج دیا اور آپ مجبور ہو کے بھیجوا دیتے ہیں کہ اب آ گیا ہے تو خالی برتن کیوں واپس لوٹائیں, تو بدلہ ہوا. صلہ رحمی کیا ہے؟ غور سے سنیے. صل من قطعك, جو توڑتا ہے اس سے جوڑیے. واعفو عمن ظلمك, جو ظلم کرتا ہے اسے معاف کیجیے. واعطی من حرمك, جو آپ کو محروم کرتا ہے تم اسے دینا سیکھو. اور چوتھی اور آخری گزارش جو آپ کے لیے بہت ہی ابر بارہ ثابت ہوگی, ابر رحمت ثابت ہوگی, دعا کیا کرے. دعوة المرء المسلم بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل به يقول آمين ولك بمثل. جب انسان کسی کے پشت پیچھے دعا کرتا ہے لا آسمان سے ایک فرشتہ اتار دیتے ہیں جو پاس کھڑا ہو کے کہتا ہے آمین. اللہ اس کی دعا پہ میں بھی آمین کہتا ہوں جو اپنے بھائی کے لیے کر رہا ہے. ولك بمثل, اے اللہ اس کی دعا کو بھی قبول فرما اور اس کے لیے میں دعا کر رہا ہوں اللہ تو وہ بھی قبول فرما. تو اگر آپ کو فرشتوں کی دعائیں چاہیے تو پھر اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی دعا کیا کریں. مجھے امید ہے کہ آپ یہ چار کام یاد رکھیں گے. اللہ عز و جلال جس طرح آپ یہاں جمع ہیں مالک الملک آپ کو جنت الفردوس میں جمع فرمائے اور اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرمائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہ چند سوالات ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک, اس پر مہر لگ جاتی ہے, عرش کے نیچے رکھی جاتی ہے اور قیامت کے دن سے پہلے کھولی نہیں جائے گی. یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے؟ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الجامع میں اس کو صحیح کہا ہے. ایک شخص روزانہ 25 کلومیٹر سفر طے کر کے اپنی جاب کے لیے جاتا ہے, کیا وہ نماز قصر ادا کرے گا؟ کیا نماز جمع کر کے ادا کر سکتا ہے؟ ہم بیان کر چکے ہیں کہ 22.5 کلومیٹر سفر کرنے والا قصر کر سکتا ہے. ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ جو چمڑا ہم استعمال کر رہے ہیں, جوتوں, بیگز اور جیکٹس وغیرہ, وہ کون سا جانور کا ہے, حلال جانور یا شکاری, تو کیا وہ چمڑا استعمال کرنا جائز ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہم سنا چکے ہیں, ایو احاب دبغ فقط طہر, ایو احاب دبغ فقط طہر, کوئی بھی چمڑا جب اس کو رنگ دیا جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے. اس لیے کوئی بھی چیز آئے اگر پہننے والی ہو تو اس کو دھو کے پہن لینا چاہیے. اگر کوئی اسٹوڈنٹ کسی دوسرے شہر ہاسٹل میں رہتا ہو اور وہ 3 دن سے کم, مثلاً 2 دن اور 1 رات یا 1 دن کے لیے گھر آئے, تو کیا وہ سفری نماز پڑھے گا؟ کیا ہاسٹل میں پوری نماز پڑھے گا؟ نہیں, گھر میں پوری ہی پڑھے گا خواہ وہ 1 دن کے لیے رہتا ہے. ہاں ہاسٹل میں اگر جاتا ہے تو وہاں 1 دن رہتا ہے 2 دن, تو وہ قصر پڑھ سکتا ہے. اس کی اقامت جو ہے وہ ہاسٹل نہیں ہے, اس کی اقامت اس کا اپنا گھر ہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.